الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، سورہ مریم کی آیت 37 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پیچھے سیدنا مسیح کی تاریخ بھی بیان ہوئی اور تعلیم بھی. اس تعلیم کا خلاصہ بیان کرنے کے بعد اب یہ فرمایا ہے کہ یہ تو اصل دین تھا، جس طرح کے بار بار واضح کیا جا چکا ہے کہ اللہ کا دین ہمیشہ سے ایک ہی تھا، ایک ہی رہا ہے. اس دین کا نام سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے اسلام ہی تھا. اللہ نے کبھی کوئی دو دین نازل نہیں کیے. یہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دین میں فرقے بنائے، جماعتیں قائم کیں. قرآن مجید یہ اسی کی تاریخ بیان کر کے اب یہ کہتا ہے کہ مسیح کی تعلیم تو وہی تھی جو ہمیشہ سے اللہ کے دین کی تعلیم رہی ہے، اور اس تعلیم کی بنیادیں وہی تین چیزیں ہیں: اللہ کو ایک مانا جائے، تنہا معبود مانا جائے، تنہا بادشاہ مانا جائے، اس کائنات کا تنہا رب مانا جائے. یہ بات تسلیم کی جائے کہ ایک دن اس سے ملاقات ہونی ہے اور ہم میں سے ہر شخص کو جواب دہی کے لیے پیش ہونا ہے، اور یہ تسلیم کیا جائے کہ یہ جواب دہی اچھے عمل کی بنیاد پر ہوگی. انسان اگر اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیتا ہے، پاکیزگی کو نصب العین بنا کر زندگی بسر کرتا ہے، اپنے بدن میں پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، خور و نوش میں پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، اور اخلاق میں پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، تو یہی اصل میں اس دین کی ہدایت ہے، یہی تعلیم ہے. اسی کا نتیجہ قیامت کی سرخروئی کی صورت میں نکلے گا. یہ ساری بات بیان کرنے کے بعد اب ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر لوگوں نے اس دین میں یہ یہودیت، یہ نصرانیت، یہ فلاں اور فلاں فرقے کیسے بنا لیے. تو ارشاد فرمایا فاختلف الاحزاب من بینہم، انسان اپنے دین اور اپنے مذہب کی تعلیمات میں جب سمجھنے کا عمل شروع کرتا ہے تو ماننے والوں میں مختلف مکاتب فکر بنتے ہیں، اور یہی مکاتب فکر جب اپنے حدود سے آگے بڑھ کر ایک دوسرے کی تذلیل و تکفیر شروع کر دیتے ہیں تو فرقے بن جاتے ہیں. فاختلف الاحزاب من بینہم، مسیح کی تعلیم تو یہی تھی، وہی اسلام، وہی دین، وہی پیغمبروں کی ہدایت، اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا. پھر اس کے ماننے والوں کے اندر سے مختلف فرقوں نے باہم اختلاف کیا، یعنی اختلاف کبھی دین میں نہیں رہا. قرآن مجید فرما رہا ہے کہ اللہ نے کبھی دو دین، اللہ نے کبھی دو ہدایتیں الگ الگ نازل نہیں کیں، اس نے ہمیشہ ایک ہی دین نازل کیا ہے. یہ مسیح کے ماننے والے تھے جنہوں نے پھر فرقوں کی صورت میں باہم اختلاف کیا. فرقے انہوں نے بنائے، کسی نے اپنا نام نصرانی رکھ لیا، کسی نے مسیحی رکھ لیا، کسی نے یہودی رکھ لیا. یہ ان لوگوں کا کیا ہوا اختلاف ہے، اللہ نے کوئی الگ دین نہیں اتارا. ارشاد فرمایا فویل للذین کفروا من مشهد یوم عظیم، تو اب ان کے لیے جنہوں نے ان حقائق کا انکار کر دیا ہے، یعنی یہ بات کہ مسیح کی تعلیم اصل اسلام کی تعلیم تھی، اس نے کوئی نیا دین پیش نہیں کیا تھا، وہی دین تھا جس کی ہدایت آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے. سب پیغمبر اسی دین کا پیغام پہنچاتے رہے، مسیح بھی اسی دین کے پیغمبر تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بعد میں اختلاف کیا، اور مسیح جن حقائق کے علمبردار تھے، جن چیزوں کی تعلیم دیتے تھے، انہوں نے ان کا انکار کر، ان کو ماننے سے منکر ہو گئے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ سیدنا مسیح کے متبعین میں سے شمون کے پیرو ان سب حقائق کو مانتے تھے۔ سیدنا مسیح کے بعد ان لوگوں کے ہاں دو جماعتیں پیدا ہو گئیں، ایک ان کے خلیفہ شمون کے پیرو، وہ اسی دین کو مانتے تھے، اسی ہدایت کے پیرو تھے جو مسیح لے کر آئے تھے، اور دوسرے سینٹ پال کے پیرو۔ سینٹ پال کو اکثریت کی آہستہ آہستہ تائید حاصل ہوئی، شمون کے پیرووں کو وہ جگہ چھوڑ کر جلاوطن ہونا پڑا، اور پھر جو کچھ مسیحیت رہ گئی اور اب دنیا میں موجود ہے، وہ زیادہ تر وہی سینٹ پال کے پیرو ہیں۔ سیدنا مسیح کے متبعین میں سے شمون کے پیرو ان سب حقائق کو مانتے تھے۔ یعنی کیا حقائق؟ یہ کہ مسیح اللہ کے بندے اور رسول ہیں، یہ بات کہ وہ کوئی نئی دعوت لے کر نہیں آئے، یہ بات کہ وہ اللہ کی توحید ہی کی دعوت دینے آئے تھے، یہ بات کہ قیامت میں سب کو اللہ کی بارگاہ میں جمع ہونا ہے، اور وہاں مسیح بھی اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے لیے پیش ہوں گے جس طرح دنیا کا ہر فرد پیش ہوگا، اور یہ بات کہ ہدایت وہی ہے جو پیغمبروں نے دی ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے علم و عمل کو پاکیزہ بنائے۔ یہ پاکیزگی ہے جس کی بنیاد پر قیامت کا فیصلہ ہونا ہے، اس کا کوئی تعلق ان توہمات سے نہیں ہے جو مسیح کے پیروں نے اختیار کر کے مسیحیت کو ایک نیا دین بنا دیا ہے۔ تو سیدنا مسیح کے متبعین میں سے شمون کے پیرو ان سب حقائق کو مانتے تھے۔ لہٰذا یہ اشارہ، یعنی یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے حقائق کا انکار کر دیا، لہٰذا یہ اشارہ سینٹ پال کے پیروں کی طرف ہے جو خود بھی کئی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ یعنی ہیں سب سینٹ پال کے پیرو، لیکن اس کے بعد پھر وہ بھی متحد نہیں رہ سکے، فرقوں میں بٹ گئے۔ جگہ جگہ ان فرقوں کے الگ چرچ دیکھے جا سکتے ہیں، بڑی تقسیمیں تین ہی ہیں، ان میں کیتھولک ہیں، پروٹیسٹنٹ ہیں، آرتھوڈاکس ہیں۔ لہذا یہ اشارہ سینٹ پال کے پیرووں کی طرف ہے جو خود بھی کئی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ان میں سب سے نمایاں کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ ہیں۔ تو مسیح کی تعلیم فرمایا کہ یہی تھی، یہ بات کے فرقہ بند لوگ ہیں جنہوں نے ان حقائق کا انکار کر دیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، تو اب ان کے لیے جنہوں نے ان حقائق کا انکار کر دیا ہے، ایک ہولناک دن کی حاضری کے باعث خرابی ہے۔ جب جانتے بوجھتے حقائق کا انکار کر دیا جائے، جب صحیح تعلیم سے دانستہ منہ موڑ لیا جائے، تو دنیا میں تو انسان بہت کچھ بہانے بنا سکتا اور بہت کچھ عذر پیش کر سکتا ہے، لیکن ایک دن ایسا آنا ہے جب اختلافات کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ وہ بڑا ہولناک دن ہوگا، اور اس کی حاضری، حقائق کے ظہور کی حاضری ہوگی، اس دن کی خرابی ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے اس لیے کہ اس دن تمام حقائق واضح ہو جائیں گے، اور سیدنا مسیح ان کے خلاف خود گواہی کے لیے کھڑے ہوں گے۔ قرآن مجید نے اس گواہی کی تفصیلات بیان کی ہیں، سورہ مائدہ کے آخر میں اگر دیکھیے تو بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ کس طرح مسیح علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا، وہ کس طرح جواب دیں گے، ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو الوہیت کے عقیدے ہیں، ان لوگوں نے تمہیں اور تمہاری ماں کو معبود بنا لیا، کیا یہ تعلیم تم نے ان کو دی تھی؟ وہ ظاہر ہے کہ اظہار برات کریں گے، اور یہ کہیں گے کہ میں جب تک ان کے اندر رہا، میں نے تو ان کو توحید کی تعلیم دی، آخرت کی منادی کی، ان کو اچھے اعمال اپنانے کے لیے کہا، یہ میرے بعد کیا کرتے رہے، پروردگار اس سے تو ہی باخبر ہے، میں اس سے واقف نہیں۔ تو اس طرح وہ اظہار برات کر دیں گے، اور پھر ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے اپنے طور پر وہ دین ایجاد کیا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے لیے پیش ہو جائیں گے. یہ اس کے بارے میں بتایا ہے. سورہ مائدہ میں قرآن نے اس مشہد عظیم کی تفصیل کر دی, یعنی سورہ مائدہ کے آخر میں پوری تفصیل کے ساتھ وہ مکالمہ نقل کر دیا ہے جو قیامت میں ہوگا. اللہ تعالیٰ کیا سوال پوچھیں گے, مسیح کیا جواب دیں گے, ان کے پیروں کیا عذر پیش کریں گے, وہ سب وہاں بیان کر دیا ہے. تو یہ اس کا حوالہ دیا کہ ان لوگوں کے لیے اس دن کی خرابی ہے, یعنی وہ دن کے لیے کوئی بشارت لے کر نہیں آئے گا, وہ ان کے لیے بدقسمتی کا دن ہوگا. اس دن ان کے بہانے نہیں چلیں گے, اس دن ان کے عذر نہیں چلیں گے, یہ اس دن کٹہرے میں کھڑے ہو جائیں گے اور انہیں جواب دینا پڑے گا. جب مسیح جیسی شخصیت کو بھی وہاں کھڑے ہو کر جواب دینا پڑے گا کہ تم نے کیا تعلیم دی تھی, تو جنہوں نے آگے اس تعلیم میں بگاڑ پیدا کیا ہے وہ بھی بہرحال جواب دہ ہوں گے. ارشاد ہوا, اسمِ بہم و ابصر یوم یأتوننا لکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین, کیا خوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے. یعنی اس وقت تو کان بند کر رکھے ہوئے, آنکھوں پر پردے ڈالے ہوئے, کوئی سننے کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں. قرآن مجید کو اصرار ہے کہ انسان اگر سننے اور دیکھنے کے لیے تیار ہو جائے تو وہ ہدایت سے محروم نہیں رہ سکتا. انسان کیا کرتا ہے, وہ اپنی آنکھوں پر پردے ڈال لیتا ہے. اس کے لیے بازار سے کوئی پردے خرید کے نہیں لانے پڑتے, یہ پردے تعصبات کے پردے, یہ جذبات کے پردے, اس میں انسان اپنی عقل معطل کر لیتا ہے. اور جب انسان اپنی باغ جذبات کے ہاتھ میں دے دیتا ہے یا تعصبات کا پیرو ہو جاتا ہے یا اپنے آپ کو اپنے پہلے سے مانے ہوئے خیالات کا اسیر کر کے بیٹھ جاتا ہے, اس میں تنقیدی احساس ختم ہو جاتا ہے, تو آہستہ آہستہ اس کے یہ تعصبات اور جذبات اس کی آنکھوں کا پردہ اور کانوں کی ڈانٹ بن جاتے ہیں. نہ وہ سنتا ہے نہ وہ دیکھتا ہے. بارہا اس کا تجربہ ہوا ہوگا سماجی, سیاسی, معاشرتی, مذہبی معاملات میں. کسی شخص سے اگر آپ بات کریں تو وہ اصل میں بات سن نہیں رہا ہوتا, وہ حقائق کو دیکھنے سے بھی گریزاں ہوتا ہے. اس کی ساری تگودو یہ ہوتی ہے کہ وہ جب آپ بات کر رہے ہیں اس وقت بھی اس کا جواب سوچتا رہے. دوسرے کی بات کو غور سے سننا, اپنے اوپر ہونے والی تنقید کو قابل اعتنا سمجھنا, دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھ کے یہ سمجھنے کی کوشش کرنا کہ دلیل کیا ہے, یہ اصل میں پردہ ہٹانا ہے, یہ کانوں کے ڈاٹ کھولنا ہے. اور جب یہ کھول لیے جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ لازماً ہدایت دیتا ہے. اسی کو ارشاد فرمایا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, وہ لوگ جو پورے دل اور دماغ کی کشادگی کے ساتھ ہماری راہ میں جدوجہد کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں. راہ میں جدوجہد یعنی صحیح بات کو جاننے کی جدوجہد, اور اپنے سب پردے ہٹا دیتے ہیں. ہم نے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم ان کو ہدایت دیں گے. اللہ تعالیٰ ہدایت دینے میں کبھی بخل سے کام نہیں لیتے, وہ آخری درجے میں فیاض ہیں. اسی لیے جو سب سے بڑی دعا ہمیں سکھائی گئی ہے اور جو ہم شب و روز اپنی نمازوں میں مانگتے ہیں وہ کیا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, پروردگار مجھے سیدھی راہ کی ہدایت بخش دے. سیدھی راہ کی ہدایت یہ کب بخش دی جاتی ہے, یہ دعا کب قبول ہوتی ہے؟ جب انسان اپنی آنکھیں کھول لے اور اپنے کان صحیح بات کی طرف لگا دے, وہ گریز اور فرار کا طریقہ اختیار کرے اور اپنے ذہن میں تصورات قائم کر کے انہی چیزوں کو توہمات بنا لے, تو پھر دنیا میں کوئی شخص اس کو ہدایت نہیں دے سکتا. یہاں تک کہ پیغمبر کی بات بھی پردوں سے ٹکرا کے واپس آ جاتی ہے. اسی کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ انسان جب اپنے کانوں کے ڈانٹ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, جب اپنی آنکھوں کے پردے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا, تو پھر ایک وقت آ جاتا ہے کہ مہلت دینے کے بعد ہم اسے ہدایت سے ویسے ہی محروم کر دیتے ہیں. وہ جیتا ہے, دنیا میں ہوتا ہے, لیکن اس کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے. اس کی آنکھوں پر پردے اور گہرے ہو جاتے ہیں، اس کے دل پر ہم مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ ہمیشہ کے لیے ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو دل پر مہر اسی جرم کی پاداش پہ لگتی ہے۔ تعصبات کا اسیر ہو کر آدمی کسی بات کو سنے، اس پر کھلی گفتگو کے لیے تیار نہ ہو، تنقید کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر یہی ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ اسمے بہم وابصر، کیا خوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے، یعنی پھر آنکھیں کھل جائیں گی، پھر کان بھی کھل جائیں گے۔ قیامت میں کسی کے لیے اس طرح کے گریز و فرار کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ یوم یاتوننا، جس دن ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، یعنی یہ آنکھیں کب کھلیں گی اور یہ کان کب سننے کے لیے مجبور ہو جائیں گے؟ فرمایا اس دن جس دن ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، ہماری بارگاہ میں آئیں گے۔ لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں پڑے ہیں، یعنی انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ دن ہے کہ جس میں گمراہوں کو خدا نے الگ کر دیا اور ہدایت پانے والوں کو الگ کر دیا۔ جب ہدایت اور ضلالت کو الگ الگ کر کے لوگوں کی جماعت بندی ہوگی، تو یہ آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ہمارا مقام کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اس دن یہ کھلی گمراہی میں ہوں گے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، اے پیغمبر انہیں حسرت کے اس دن سے خبردار کر دو۔ یہ قیامت کے دن کو حسرت کا دن کہا ہے، خدا کے سامنے حاضری کے دن کو حسرت کا دن کہا ہے۔ کیوں کہا ہے؟ میں نے وضاحت کی ہے، خدا کے سامنے حاضری کے دن کو حسرت کا دن اس لیے کہا ہے کہ اس دن سب لوگ حسرت کے ساتھ کہیں گے کہ اے کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں جانا نصیب ہو جائے، تاکہ ہم ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزار کر یہاں سے واپس آئیں۔ تو یہ لوگوں کے لیے حسرت کا دن بن جائے گا، اس وقت واپسی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ ہر شخص یہی کہے گا، منکرین کہیں گے کہ اے کاش ہم نے انکار نہ کیا ہوتا، ماننے والے کہیں گے کہ اے کاش ہم نے اور اچھا عمل کیا ہوتا، اپنے آپ کو اور زیادہ سنوارا ہوتا، اور زیادہ پاکیزگی کا اہتمام کیا ہوتا، تو آج ہمارے لیے یہ دن حسرت کا دن نہ بنتا۔ تو اس کو حسرت کے دن سے تعبیر کیا۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، انہیں حسرت کے اس دن سے خبردار کر دو جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے۔ یعنی یہاں تو چیزیں خلط ملط رہتی ہیں، لوگ حق و باطل میں التباس پیدا کر کے جینے کی راہیں نکال لیتے ہیں، لیکن اس دن سب اختلافات کا فیصلہ ہو جائے گا، صحیح بات سامنے آ جائے گی۔ فرمایا وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اس وقت تو یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور مان نہیں رہے، یعنی اس وقت تو ان کو کوئی چیز متنبع نہیں کر پاتی، یہ بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ وقت ان کے لیے تنبیہ کا وقت تھا، یہ اٹھتے، آنکھیں ملتے، بیدار ہوتے تو ان پر حقائق واضح ہو جاتے، لیکن یہ غفلت میں پڑے ہیں اور فیصلہ کیے بیٹھے ہیں کہ کسی صحیح بات کو نہیں مانیں گے۔ ارشاد ہوا انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، اس میں شبہ نہیں کہ زمین اور زمین کے رہنے والوں کے وارث بالآخر ہم ہی ہوں گے، اور یہ سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ کہ اس وقت تو افراد اور قومیں اور جماعتیں سب زمین کی بادشاہ بنی ہوئی ہیں، اور یہ خیال کر رہے ہیں کہ یہ سب ہمارا ہے، ہم نے بنایا ہے، اور اسی تفاخر میں خدا کو بھی فراموش کر بیٹھے، آخرت کے دن کو بھی۔ لیکن ایک دن آئے گا کہ ہم اس زمین کو ہلا ماریں گے، یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، اس وقت پھر یہ ساری زمین کی وراثت جو کچھ دنوں تک ان کو دی گئی تھی وہ ہمیں منتقل ہو جائے گی۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب وہی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سب کچھ اللہ ہی کیا ہے، اور ایک دن اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ تو فرمایا کہ انا نحن نرث الارض ومن علیہا، اس میں شبہ نہیں کہ زمین اور زمین کے رہنے والوں کے وارث بالآخر ہم ہی ہوں گے، نہ زمین کے خزانے ان کے پاس رہیں گے، نہ زمین پر جن لوگوں کو بھیجا گیا ان پر کسی کا کوئی اختیار رہے گا، سب کے وارث بالآخر ہم ہی ہوں گے، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور یہ سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ میں نے وضاحت کیا، یعنی کسی اور کی طرف نہیں، جب یہ لوٹنے کا دن آئے گا تو کیا یہ اپنے معبودوں کی طرف لوٹائے جائیں گے جن کو یہ بڑی حیثیت دیتے ہیں؟ ان کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے جن لیڈروں اور رہنماؤں کے لیے جھوٹ بولتے اور طرح طرح کی بہتان ترازیاں کرتے ہیں؟ کیا ان کے پاس پہنچیں گے؟ ہمارے پاس آئیں گے۔ تو فرمایا، یعنی کسی اور کی طرف نہیں بلکہ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے، اس لیے یہ توقع نہ رکھیں کہ وہاں کوئی ان کی مدد کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ یہ خیال نہ کریں کہ جن کو یہ بڑی اہمیت دیتے ہیں اور جن کو اپنے معبود بناتے ہیں اور جن کو دیوی دیوتا بنا کے پوچھتے ہیں اور جس دنیا کی پرستش میں یہ مبتلا ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی وہاں ان کی مدد کے لیے کھڑے ہوگی؟ کوئی کھڑا نہیں ہو سکے گا، یا اذن الہی کے بغیر یہ کسی سے اپنی سفارش کرا لیں؟ یعنی نہ کوئی وہاں شفاعت کرنے کی جسارت کر سکے گا، نہ اپنی طرف سے کوئی بات کہہ سکے گا۔ اللہ کسی کو اجازت دے گا تو کوئی بولنے کی جرت کرے گا، ورنہ کسی کا وہاں کوئی کام نہیں ہے، وہ تنہا پروردگار کی حاضری کا دن ہوگا۔ تو اس طرح سے گویا مسیحی قوم کو تنبیہ فرمائی کہ مسیح کی تعلیم ہم نے تم پر واضح کر دی ہے، یہ اس کی تعلیم تھی۔ یہ تمہارے فرقہ بند پیشوا ہیں جنہوں نے گروہ در گروہ اختلافات پیدا کیے، یہ ساری گمراہیاں ان کی ایجاد کردہ ہیں۔ مسیح نے کسی گمراہی کی پیدا نہیں کی تھی، لہٰذا اس دن سے ڈرو جو حسرت کا دن بن جائے گا، اور اس دن سب کو ہماری بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہوگا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيمَ، یعنی یہ تو مسیح کی سرگزشت تھی اور یہ مسیح کی تعلیم تھی اور یہ مسیح کے ماننے والوں کے لیے ہماری تنبیہ تھی، اب ذرا اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، اس لیے کہ ابراہیم ہیں جن کی طرف سب اپنے آپ کو نسبت دیتے ہیں۔ ہم یہ واضح کر چکے ہیں کہ نبوت کے دوسرے دور کی پیدا ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد، یعنی آج سے 4000 سال پہلے، اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں میں رسول بھیجنے کا طریقہ ختم کر دیا اور ان کی ذریت کو منصب رسالت پر فائز کیا، پوری قوم کو۔ وہ بنی اسرائیل ہیں، بنی اسماعیل ہیں، اس کے بعد اگر پیغمبر آئے تو ان کی ہدایت کے لیے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ پیغمبر ان کے اندر آئیں گے اور یہ لوگوں کو پیغمبروں کا پیغام پہنچائیں گے۔ اس کو قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں اس طرح بیان کیا ہے کہ ہم نے تم کو ایک درمیان کی امت بنایا ہے، تمہارے ایک طرف رسول ہیں، دوسری طرف دنیا کی قومیں ہیں، اور اس لیے بنایا ہے کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ رسول تم پر گواہی دے اور تم دنیا کی قوموں پر گواہی دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلے 4000 سال سے قوموں میں الگ الگ رسول بھیجنے کا سلسلہ ختم کر کے بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو بحیثیت قوم کھڑا کر دیا ہے کہ وہ دنیا کے سامنے حق کا پیغام پہنچائیں۔ چنانچہ اسی مقصد سے اللہ تعالیٰ نے دو علاقے بھی خاص کیے، ایک فلسطین کا علاقہ، ایک جزیرہ نما عرب، اور ان سے کہا کہ وہ یہاں آباد ہوں اور دنیا کی قوموں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے اس دوسرے دور کی پیدا ہوئی ہے، ان کے بعد پھر نبی انہی کی اولاد میں آئے ہیں، حضرت مسیح بھی انہی کی اولاد میں سے تھے، محمد الرسول اللہ بھی انہی کی اولاد میں سے تھے۔ تو اب اس لیے سب کے ابو الآباء کا ذکر کیا، کیونکہ یہ قرآن نے سورہ حج کے آخر میں بتایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہ کہا تھا کہ تمہارا نام بھی ہمیشہ مسلمان ہی ہوگا، ہو اسماکم المسلمین، اپنے الگ الگ نام نہ رکھنا اور اللہ کے دین کی گواہی دینے والے بننا۔ ان کو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم کی سرگزشت کیا ہے، مسیح کی سرگزشت تم نے سن لی، ان کی دعوت کو جان لیا، اب سنو ابراہیم کا ذکر کرو اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو۔ میں نے وضاحت کی ہے کہ پیچھے نصارہ کو سیدنا مسیح علیہ السلام کے حوالے سے جن حقائق پر توجہ دلائی ہے، یعنی ان کے پیغمبر جن کو وہ پیغمبر کی حیثیت دے کر اپنے آپ کو ان سے منسوب کہتے ہیں، وہ تو مسیح علیہ السلام ہے. تو پہلے مسیح علیہ السلام کی پوری سرگزشت سنا دی، حقائق واضح کیے اور دعوت دی کہ یہ مسیح کی اصل تعلیم تھی، اب یہ فیصلہ کرو کہ تم اس کے پیرو بنتے ہو یا بعد میں جن لوگوں نے بدعتیں ایجاد کی ہیں ان کے پیرو بنتے ہو. یہ اب انہی کو، یعنی مسیح علیہ السلام کے پیروؤں کو، دوسرے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے موقت کیا ہے. یعنی اب یہ بتایا ہے کہ وہی باتیں جو مسیح نے کہی تھیں، وہی ہدایت جو مسیح لے کر آئے تھے، یہ مسیح نے بھی کوئی نئی بات نہیں کہی تھی، بلکہ یہ سب پیغمبروں کا دین تھا. تو چنانچہ ایک ایک کو لے کر اب بتایا جا رہا ہے. اس میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، اس لیے کہ دعوت و شہادت کے لیے ذریت ابراہیم کے انتخاب سے جس دور نبوت کی ابتدا ہوئی اس کے امام وہی، یعنی سیدنا ابراہیم سے نبوت کا جو دوسرا دور شروع ہوا ہے. یعنی الگ الگ قوموں کی طرف رسول بھیجنے کی بجائے دو قوموں کو کھڑا کر دینا، ابراہیم کی ذریت کو کھڑا کر دینا کہ وہ ہدایت پیغام لے کر دنیا کے سامنے جائے. اب یہ چونکہ اس کے امام وہی ہیں، ان سے ابتدا ہوئی ہے، یہ قوم ان کی اولاد میں سے تیار کی گئی ہے، تو اس لیے سب سے پہلے ان کا ذکر کیا ہے. اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، فرمایا انہو کانا صدیقا نبیا، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور اللہ کا نبی تھا. یہ اب ابراہیم کا تعارف کرایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے منصب کے لیے منتخب کیا، وہ اللہ کی طرف سے قیامت کی خبر دینے کے لیے نبی بنایا گیا. لیکن کیا ایسے ہی انتخاب کر لیا؟ وہ صدیق تھا، یعنی ایک آخری درجے میں راست باز انسان تھا. یہ معلوم ہے کہ پیغمبروں کے بعد جو درجات قرآن نے بیان کیے ہیں وہ بنیادی طور پر تین ہی ہیں. یہ جو ہمارے ہاں لوگوں نے ایجاد کر لیے ہیں وہ ایجاد بندہ ہے، یہ قطب ہے، یہ ابدال ہے، یہ غوث ہے، یہ فلاں ہے. اسی طرح ایک ولایت کا منصب ایجاد کر لیا گیا ہے جس کا کوئی ذکر ہی قرآن میں نہیں ہے. قرآن مجید جن مناصب کا ذکر کرتا ہے یا درجات کا ذکر کرتا ہے، وہ پیغمبروں کے بعد یا صدیقین ہیں یا شہداء ہیں یا صالحین ہیں. وہ قرآن مجید کی تقسیم بالکل الگ ہے. چنانچہ جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ صدیق کا ہے. سیدنا ابو بکر کو الصدیق کہا گیا، سب صحابہ صدیقین تھے لیکن ان میں سے جو غیر معمولی شخصیت تھی اس کو صدیق الف لام کے ساتھ، یعنی دی صدیق. اصل میں لفظ صدیق آیا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ وصف یہاں اس لیے نمایاں کیا ہے کہ اہل کتاب اور مشرقین عرب، وہ بھی ظاہر ہے کہ بنی اسماعیل ہیں، وہ بھی ابراہیمی کو اپنا باپ، اپنا پیشوا، اپنا امام مانتے تھے. اہل کتاب کے دونوں گروہ، یہود بھی اور نصارہ بھی، وہ بھی یہی مانتے تھے. تو دونوں کو توجہ دلائی جائے کہ جن کو اپنا ابو لابا کہتے ہو، یعنی جن کو اپنا پیشوا بھی کہتے ہو اور جن کو اپنا بزرگ بھی کہتے ہو، وہ تمہاری طرح خدا سے بدعہدی اور بے وفائی کرنے والے نہیں تھے، بلکہ راست باز، صداقت شعار اور خدا کے کامل وفادار تھے. انسان اپنے علم میں سچا ہو، اپنے عمل میں سچا ہو، اپنی نیت میں سچا ہو اور اپنے ارادے میں سچا ہو، تو اس کو یہ عربی زبان میں صدیق کہتے ہیں. اردو زبان میں آپ راست باز ترجمہ کر سکتے ہیں، بلکہ راست باز، صداقت شعار اور خدا کے کامل وفادار. یہ ظاہر ہے کہ ایک صدیق کی خصوصیات و اوصاف ہیں. تو فرمایا کہ ابراہیم یہ تھے، لہٰذا ان سے نسبت اور ان کی وراثت کے حقدار بننا چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ ان کے یہ اوصاف تم بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو. تو ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کراتے ہوئے بھی تنبیہ کر دی ہے کہ تم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو، جس کو اپنا ابو لابا کہتے ہو وہ ایسا راست باز انسان تھا، اس کا ہم نے پھر نبوت کے لیے انتخاب کیا. آگے پھر اب یہ بتایا ہے کہ انہوں نے نبوت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد اپنے والد کو کس طرح سے دین کی دعوت دی. ان کے والد ایک بڑے پروہت بھی تھے، ان کو اپنی قوم میں بھی ایک بڑا ممتاز مقام حاصل تھا. ابراہیم نے والد کے سامنے یہ دعوت رکھی. یہ بڑی مشکل چیز ہوتی ہے. جن لوگوں کو کبھی اس مرحلے سے گزرنا پڑا ہے وہ جانتے ہیں وہ دعوت کیا تھی, کس خوبصورتی سے, کس درد مندی سے اور دل سوزی سے پیش کی گئی. اس کا ہم اگلی نشست میں مطالعہ کریں گے. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.